ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر। ये सूरह कौसर है इसका नाम, और ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। वैसे ये सूरत मक्की है या मदनी है, इस सिलसिले में दोनों बातें कही गई है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से तो ये मनकूल है, ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। पर हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत जो मुस्लिम शरीफ में है, उससे ऐसा मालूम होता है कि ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। लेकिन आम तौर पर हजरत मुफस्सिरीन इसको मक्की ही शुमार करते हैं। अब वो जो हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, उसके मुतालिक बतलाया जाता है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम जो वहाँ मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल हुआ, उस मौके पर भी काफिरों ने और मुनाफिकों ने खुशियाँ मनाई थी। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उस मौके पर उसको दूसरी मर्तबा नाजिल किया गया हो। इस सूरत के शान नुजूल के मुतालिक बतलाया जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त काफिरों ने बड़ी खुशियां मनाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद सभी सिवाय हजरत इब्राहिम को छोड़कर हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार साहबजादियां, उन्होंने तो बड़ी उम्र पाई और ईमान भी लाई, और साहबजादे जो थे आपके वो बचपन ही में इंतकाल कर गए। अल्लाह तबारक ताला की हिकमत और मशीयत का यही तकाजा था। चूंकि अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन बनाया था, आखिरी नबी आप थे, आपके बाद कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं था। और आम तौर पर ऐसा होता है कि नबी की जो औलाद होती है वो भी नबी होती है, उनको भी पैगंबरी से नवाजा जाता है। तो यहाँ अल्लाह तबरक ताला ने बचपन ही में उनको इसलिए उठा लिया ताकि बाद में किसी, वो लोग जो ऐसे लोग भी होते हैं मानने वालों में जो गुलू के शिकार होते हैं, वो इनके बड़े होने के बाद उसको कोई मसला न बना लें। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने आपको, आपकी नरीना औलाद को बचपन ही में उठा लिया। आपकी साहबजादियाँ तो चार थी, सबसे बड़ी साहबजादी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, उस वक्त तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की थी। निकाह के 5 साल बाद हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। ये साहबजादियों में सबसे बड़ी हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 साल की थी। और उनके बाद साहबजादियों में हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा 3 साल के बाद पैदा हुई। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 33 साल की थी। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का तो निकाह उनके खालाजाद भाई अबुल आस इब्ने रबी, जो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे होते हैं, उनके साथ हुआ था। बाद में वो भी ईमान लाए और हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा जब हिजरत के लिए रवाना हुई थी तो बाद मुशरिकीन ने पीछा किया था और आपकी सवारी के, आपका जो हौदस था कजावा, उसके ऊपर बरछा लगाया, उससे आप नीचे गिरी, पत्थर पर गिरी और हालत हमल में थी, हमल साकित हुआ और उसी वक्त से बीमार रही और उसी बीमारी में बाद में जा करके आपका इंतकाल हुआ। अदर शेख रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत सहाबा में पूरा किस्सा तफसील से जिक्र किया है, वहाँ देखा जा सकता है। सन हिजरी 8 में उनका इंतकाल हुआ। और दूसरी साहबजादी हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, जैसा कि पहले आपको बतलाया गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका और इनके बाद तीसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा तीसरे नंबर की, इन दोनों साहबजादियों का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कराया था अबू लहब के दोनों बेटों से, बड़ा बेटा उतबा और छोटा उतैबा। हजरत रुकैया का निकाह उतबा के साथ कराया था और हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह उतैबा के साथ कराया था, रुखसती नहीं हुई थी। और उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ और अबू लहब ने जो आपकी मुखालफत शुरू की और उस मौके पर सूरह लहब नाजिल हुई, वो किस्सा आप सुन चुके हैं पूरा। तो उस वक्त अबू लहब ने अपने बेटों से कहा था कि तुम अगर इनकी बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मेरे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। चुनांचे उसके दोनों बेटों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ जो उनके निकाह में थीं उनको तलाक दे दी। किस्सा भी सूरह लहब के ज़िम्न में आपको बतलाया गया है। उस वक्त इन दोनों की रुखसती नहीं हुई थी। बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुकैया जो दूसरे नंबर की साहबजादी थी उनका निकाह हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से किया। तो वो भी ईमान लाए थे और हबशा की जब हिजरत की मुसलमानों ने मक्का वालों के मजालिम से तंग आ करके, तो उन हिजरत करने वालों में ये जोड़ा भी था हजरत उस्मान और उनकी अहलिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। फिर वहाँ हबशा की हिजरत के बाद वहाँ हबशा में किसी ने ये अफवाह चला दी कि मक्के वाले सब ईमान ले आए, तो दो लोग हिजरत करके हबशा गए हुए थे, ये सुन करके वह हम तो इनकी ईज़ाओं की वजह से वहाँ आए थे, चलो अब जब वो सब ईमान ले आए तो वापस आ जाए। वो वापस आए तो मालूम हुआ ये तो झूठी खबर थी। फिर दोबारा हिजरत की, तो दोनों हबशा की दो हिजरतें ये हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शोहर हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ की हैं। और फिर वहाँ से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ मदीना भी पहुंच गया, सब तीन हिजरतें उनकी हुई। फिर उनका इंतकाल गजवा बदर के मौके पर, जब गजवा बदर की में मुसलमानों को कामयाबी हुई और उसकी फतह की खुशखबरी लेकर आदमी जब पहुंचा है वहां मदीना मुनव्वरा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गजवा बदर के लिए निकले थे तो उस वक्त ये बीमार थी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजवा बदर में शिरकत के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया और ताकीद फरमाई कि तुम इनकी खबरगिरी में रहो। चुनांचे उसी में उसी दौरान इधर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गजवा बदर में कामयाबी अता फरमाई, उसकी खुशखबरी लेकर आदमी जब पहुंचा है मदीना मुनव्वरा तो उसने देखा कि लोग हजरत रुकैया को दफन करके फारिग हुए हैं। तो उस वक्त गया उनका इंतकाल सन हिजरी 3 के अंदर हुआ, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ही के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा को भी हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में दिया, ये कहकर कि अल्लाह के हुक्म से मैं इनके निकाह में दे रहा हूँ। इसीलिए हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो का लकब था ज़ुन्नूरैन, ये गोया दो नूर, दो साहबजादियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके निकाह में थी, इसलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता था। और ये हजरत उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल सन हिजरी 9 में हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तदफीन में शरीक रहे हैं। और चौथी साहबजादी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत के 1 साल के बाद पैदा हुई, वह आप पर वही आने का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद उनकी पैदाइश हुई है। ये तो साहबजादियाँ। और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ, और फिर उन्हीं से आपकी औलाद चली आज तक, सादात का जो सिलसिला है वो इन्हीं से है। और साहबजादों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साहबजादे हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो हजरत जैनब से पहले पैदा हुए या बाद में, इस सिलसिले में मौर्रखीन के अंदर इख्तिलाफ है। बाद हजरत फरमाते हैं हजरत जैनब पहले पैदा हुई और फिर ये पैदा हुए, बाद कहते हैं नहीं ये पहले पैदा हुए थे फिर हजरत जैनब पैदा हुई। बहरहाल 2 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो का। उसके बाद दूसरे साहबजादे हजरत अब्दुल्ला नबूवत के बाद ये पैदा हुए, और वह उनके पैदाइश के बाद अब उसके अलावा साहबजादों में एक तो इब्राहिम है जो मदीना मुनव्वरा में आपकी बानी हजरत तिब्तिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए थे। इन 3 साहबजादों के मुतालिक तो सबका इत्तेफाक है, इनके अलावा आगे और कोई था तो बाज़ कहते हैं तय्यब भी थे और ताहिर भी थे 2 और, गोया 5। बाज़ कहते हैं नहीं ये तय्यब और ताहिर एक ही साहबजादे का लकब था इसलिए वो 4, और बाज़ों ने कहा नहीं ये तय्यब और ताहिर जो है वो हजरत अब्दुल्ला जो नबूवत के बाद पैदा हुए थे, नबूवत के बाद पैदा होने की वजह से उन्हीं के ये दोनों अलकाब हैं तय्यब भी और ताहिर भी, और इसी को हजरत मौर्रखीन ने राजह करार दिया है। हजरत अब्दुल्ला जो हैं वो भी बचपन ही में इंतकाल कर गए। जब उनका इंतकाल हुआ अब गोया आपकी नरीना औलाद कोई बाकी नहीं रही, उस वक्त मक्का के मुशरिकीन ने जो आपके दुश्मन थे और उनमें भी खास तौर पर आसिब ने वाइल और आपका चचा अबू लहब, उन लोगों ने खुशियां मनाई और यूं कहा कि अब इनकी तो कोई नरीना औलाद रही नहीं। जब अरब लोग जिसकी नरीना औलाद खत्म हो जाती थी ना होती थी उसको अबतर कहते थे, कोई अब इनके दुनिया से जाने के बाद इनका कोई नाम लेने वाला दुनिया में बाकी ना, औलाद ही से आदमी का सिलसिला चलता है। तो कहा जब वो खत्म हो गई तो ये बेनाम निशान, उस पर यह आसिफ ने वाइल ने कहा था कि ये अबतर हैं, और उसी पर अल्लाह तबारक तआला ने बशारत सुनाते हुए ये सूरत नाजिल फरमाई। कुरान की सूरतों में सबसे छोटी सूरत है ये कलेमात और हरूफ के एतबार से, कलेमात इसके 14 बतलाए गए हैं और हरूफ 42, तो बहरहाल इस तमाम सूरतों में सबसे छोटी कहलाती है। उसी मौके पर अल्लाह तबारक तआला ने ये सूरत نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی اور آپ کو اس میں خوشخبریاں دی گئی دو، اور دو حکم دیے گئے ہیں. پہلی خوشخبری تو یہ دی گئی، انا آتیناک الکوثر، اے نبی یقین جانو ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے. اب کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر، یہ صیغہ، یہ کلمہ بنا ہے کثرت سے. لغوی اعتبار سے تو، گرامر کے ڈکشنری کے اعتبار سے تو کوثر کہتے ہیں خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی، بہت زیادہ بھلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اور اخروی، مادی اور روحانی بہت ساری بھلائیوں سے نوازا تھا. آپ کو نبوت عطا فرمائی، قرآن نازل فرمایا، آپ کو اتنی بڑی امت دی، یہ سب سب بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو گویا ان سب کی طرف اشارہ ہے. اور انہی میں سے ایک وہ نہر بھی ہے جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس کا نام نہر کوثر ہے. اور انہی میں سے وہ حوض بھی ہے جو میدان حشر کے اندر ہوگا چوکور، اس کی تفصیل ابھی حدیثوں کی اس میں بتلاؤں گا. تو یہ کوثر حوض بھی ہے اور نہر بھی ہے. نہر تو جنت کے اندر ہے، اور اسی نہر سے دو پرنالے وہاں میدان حشر میں اس حوض کے اندر پانی لانے کے لیے لائے گئے ہیں، ایک چاندی کا اور ایک سونے کا، اور پانی اس سے باقاعدہ اس حوض کے اندر مسلسل گرتا رہتا ہے، اور وہ پانی پہنچتا رہتا ہے اسی نہر سے. تو اس حوض کا نام بھی حوض کوثر. جب محشر میں لوگ دوبارہ زندہ کر کے وہاں پہنچائے جائیں گے تو پیاسے ہوں گے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو جو ہے اسی میں سے پانی پلائیں گے. تو یہ حوض بھی ہے کوثر، اور اس حوض میں پانی جنت کی جس نہر سے آتا ہے اس نہر کا نام بھی نہر کوثر، جیسا کہ میری بخاری کی روایت میں بھی ہے اور روایتوں میں بھی ہے، وہ روایتیں بھی میں آپ کو سناؤں گا. تو بہرحال انا آتیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک خوشخبری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. کوثر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائی. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز کے اندر فرماتے ہیں کہ کوثر سے آپ کی اولاد کی زیادتی بھی مراد ہے. چونکہ آپ کی اولاد دو طرح کی ہے، حقیقی اور مجازی. حقیقی اولاد جو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی. آج دنیا میں دیکھو سادات جو ہے پورے عالم کے اندر بڑی تعداد کے اندر، بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو اتنا کثیر پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے. سادات کا سلسلہ جہاں آپ جائیں گے آپ کو نظر آئے گا. تو آپ کی اولاد کی اتنی کثرت، کسی کی اولاد کی اتنی کثرت نہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو آپ کی صاحبزادی کے واسطے سے اولاد ہوئی اس کی کثرت. یہ تو حقیقی اولاد جو آپ کے گویا صاحبزادی سے دنیا میں آئی، پیدا وجود میں آئی. اور دوسری مجازی اولاد، آپ پر ایمان لانے والے تمام اہل ایمان، مومنین. وہ تو ان کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو پہلے بھی بتلا دیا تھا قیامت کے روز تمام امتوں سے سب سے زیادہ بڑی امت کس کی ہوگی؟ یہ امت محمدیہ. اور ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں میدان حشر میں لگے گی، ان میں سے 80 یعنی دو تہائی صفیں جو ہیں وہ تو امت محمدیہ کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی روحانی اور مجازی اولاد کی کتنی بڑی تعداد، اور وہ سب قیامت کے روز میدان وہاں حوض کوثر پر آپ کے دست مبارک سے پانی پیے گی. گویا اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی. اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم کی کثرت یہ بھی اس کوثر میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جتنے علوم عطا فرمائے کسی اور امت کو اتنے علوم نہیں دیے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام کے علوم اس امت نے پائے، یہ بعد میں آئی اس لیے. اور خود اس امت نے بہت سے علوم کی ایجاد کی، نحو، صرف، معانی، بلاغت اور تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، یہ سارے علوم ہیں جو اس امت نے ایجاد کی، علم رجال، وہ سب بہرحال وہ علوم بھی ہیں جو اس امت نے کی امتیوں نے اپنی تحقیق سے وجود ان کو دیا، تو سارے علوم اگلوں اور پچھلوں کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عطا فرمائے. اور کوثر کا جو عرفی معنی ہے وہی مراد اس سے نہر یا حوض، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. تو بہرحال اس پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے متعلق ان لوگوں نے جو باتیں اڑائی اور خوشیاں منائی اس کی وجہ سے آپ کا دل جو رنجیدہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشخبری کے ذریعے سے آپ کو خوشی عطا فرمائی. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ پر ایک غشی کسی کیفیت طاری ہوئی، وہی جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوتی تھی، جب وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکراتے ہیں، تو جواب میں آپ نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک سورت نازل فرمائی، اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے یہ پوری سورت سنائی. پھر یہ بھی خود ہی سوال کیا جانتے ہو کوثر کیا ہے، اور پھر کوثر کی آپ نے تشریح فرمائی جو میں روایتوں میں ذکر کروں گا. تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سورت کو نازل فرما کر دو خوشخبریاں عطا فرمائی تھی. ایک خوشخبری تو یہ، دوسری تیسری آیت میں ان شانئک هو الابتر، شنا یشنا اس کا معنی ہے بغض اور عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا. لا یظلمنکم شنان قوم الا اللہ تعدلوا، کسی قوم کی عداوت تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرو. تو اسی سے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے شان، یعنی آپ کا دشمن، آپ کے ساتھ عداوت رکھنے والا. بے شک دوسری کو کہا ان شانئک هو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی ہے وہ جس کی جڑ کٹی ہوئی. ابتر جیسا کہ میں نے کہا تھا جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جڑ کٹی ہوئی ہو، بے اولاد ہو، اس کو بھی ابتر کہتے ہیں، جس کا آپ نام و نشان نہیں. تو وہ آپ کو بے نام و نشان کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے تھے نہیں، آپ کو تو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ بے نام و نشان ہے. چنانچہ آج دیکھو آپ پورے عالم کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر آپ کے ماننے والے روئے زمین پر ہیں، وہ ہر وقت اپنی جان آپ کی عزت اور آبرو کے لیے چھڑکنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے اوپر جو ہے درود پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضری کو وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور پھر آپ ہی کے نام مبارک کی نسبت سے اپنی اولاد کے جو نام احمد یا محمد رکھے جاتے ہیں ان کی تعداد اور کثرت دیکھو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان کے اندر بھی جوڑوایا اور اقامت کے اندر بھی. دنیا میں سورج جو گردش کرتا ہے تو ہر لمحہ کسی نہ کسی جگہ پر نئی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. ہمارا غروب تو کب سے ہو گیا، لیکن اس وقت بھی کسی جگہ سورج کیا ہو رہا ہوگا، غروب ہو رہا ہوگا، اور غروب کے بعد مغرب کی نماز ہوگی، اذان ہوگی. اس وقت کہیں عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، کہیں فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، کہیں زہر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، کہیں عصر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا. گویا پورے عالم کے اندر ہر وقت کہیں نہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. تو اذان اور اقامت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے. آپ کے نام لینے والے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں اور کروڑوں کی مقدار کے اندر پیدا فرمائے. تو اب جو یوں کہتا تھا بے نام و نشان، بے نام و نشان، آج اللہ آپ سے زیادہ کسی کا نام لینے والا نہیں. اور یہ جو کہتے تھے کون کون، یہ آصف ابن وائل جو آپ کو بے نام و نشان کہتا ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ابتر اور دمبریدہ ہے، آج اس کا کوئی نام جاننے والا بھی نہیں. اور آج کس کا نام لیا بھی جاتا ہے تو اس واقعے کی نسبت سے، اور وہ بھی اچھائی کے ساتھ نہیں بلکہ برائی کے ساتھ، ورنہ اس کا نام بھی کون جانتا ہے. تو بہرحال پھر اس کے نام پر نام رکھنے والے آج کتنے ہیں دنیا کے اندر، کسی نے بھی اپنے اولاد کا نام رکھا اس کے نام کے اوپر؟ تو بہرحال وہی بے نام و نشان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بڑی عزت عطا فرمائی، فصل لے لے رب کا ونا. تو اب یہ دو بشارتیں تھیں، پہلی آیت میں خوشخبری اور تیسری آیت کے اندر خوشخبری. بیچ کی آیت میں دو حکم بھی دے دیے اللہ تعالیٰ نے، تسلی لے ربے کا ونہر کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی خیر عطا فرمائی ہے تو اے نبی فصل لے لے ربے کا، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھو اور ونہر اور قربانی کرو. نہر اصل تو کہتے ہیں اونٹ کے ذبح کرنے کو، لیکن یہاں مطلق قربانی مراد ہے. تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو. تو یہاں کون سی نماز مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ فرض نمازیں جو پانچوں وقت کی ہیں وہ اس سے مراد لی گئی ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں یہاں اس سے مراد عید، چونکہ قربانی کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عید الاضحیٰ کی جو عید کی نماز ہے وہ مراد لی گئی. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قربانی پہلے کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے، اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب پہلے آپ نماز عید کی پڑھنے لگے اور اس کے بعد قربانی کرنے لگے. تو اس سے معلوم ہوا نماز اس سے کون سی مراد ہے؟ عید کی. اور اسی کیونکہ یہ دونوں امر کیسے گئے ہیں فصل لے اور ونہر، اسی لیے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور اسی طریقے سے قربانی بھی واجب، اس کے وجوب کے بھی قائل ہیں انہی آیتوں کی وجہ سے. وجوب پر استدلال کیا گیا ہے. تو بہرحال یہاں دو حکم، دو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے دی اور دو حکم دیے، فصل لے لے لہٰذا تم اپنے پروردگار کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھو اور قربانی بھی کرو. آگے ان شانیہ کا ہوا الابتر فرمایا، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، کوئی اس کا نام لینے والا وہ آپ کو بے نام و نشان کہتا ہے، وہ خود ہی بے نام و نشان ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی اگر کسی کوئی آدمی کسی کی مخالفت پر آمادہ ہے، دشمناوٹ پر، اور اس کی جو ہے اس سے اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے اور اس کو اس کی جو اسکیمیں ہیں آپ کے خلاف، اس کو اگر آپ ناکام کرنا چاہتے ہیں، نامراد بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا غیبی نسخہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتلا دیا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو. اگر اس کا اہتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو ناکامی عطا فرمائیں گے. اب یہ سورہ کوثر کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ مشکات شریف میں صاحب مشکات نے کوثر کی مناسبت سے جو روایتیں ذکر کی ہیں انہی کا کچھ جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج میں جنت میں چل پھر رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے، اس کے دونوں جانب موتیوں کے بنائے ہوئے ایسے قبے ہیں کہ موتیوں کو اندر سے تراش کر کے ایک ایک موتی کا ایک ایک قبہ بنا دیا گیا ہے اس نہر کے اوپر. میں نے دریافت سے کیا، یہ جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے اندر کی مٹی بہت تیز خوشبودار مشک ہے. یہ گویا جنت کی نہر، جنت کی نہر بھی ہے اور اسی سے پانی آ کر کے محشر میدان حشر کے اندر حوض بھی بنایا گیا، اس کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کا طول اور عرض، یعنی لمبائی اور چوڑائی، اتنا زیادہ ہے کہ اس کی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے ایک مہینے کی مدت درکار ہے. یعنی اس زمانے میں جو سفر کے ذرائع تھے وہ ایک مہینے میں، ان ذرائع کے ذریعے سے ایک مہینے کی مسافت طے کرے، اتنی ایک طرف اس کی لمبائی بھی اور اتنی چوڑائی، وہ چوکور ہے وہ سب وہ حوض کوثر، اور اس کے گوشے برابر ہیں، یعنی طول اور عرض دونوں برابر ہیں. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کے لوٹے اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے. جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، ایک مرتبہ پی لیا کبھی اس کو پیاس ستائے گی نہیں. پھر جنت میں جو پینا وینا ہوگا خالی لذت حاصل کرنے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، اوپر کی روایت دونوں بخاری مسلم کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض اس قدر لمبا اور چوڑا ہے کہ اس کے دونوں طرفوں کے درمیان اس فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جو ایلہ سے عدن تک ہے. ایلہ یہ جو ہے فلسطین کے علاقے میں ایک بندرگاہ ہے, بندرگاہ ہے ایلہ, اور یہ عدن جو ہے وہ یمن کے اندر واقع ہے. ان دونوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اور اس کا ایک سرا دوسرے سرے سے اتنا دور ہے. سچ جانو وہ برف سے زیادہ سفید اور اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے جو دودھ میں ملا ہوا, اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں, اور میں دوسری امتوں کو اپنے ہوش پر آنے سے ہٹاؤں گا جیسے دنیا میں کوئی شخص دوسروں کے اونٹوں کو اپنے ہوش سے ہٹاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا اس روز ہم کو آپ پہچانتے ہوں گے؟ ہم آئیں گے تو آپ ہم کو پہچانیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ضرور پہچان لوں گا, اس لیے کہ تمہاری ایک علامت ہوگی, وہ کسی اور امت کی نہیں ہوگی, اور یہ کہ تم حوض پر میرے پاس ایسی حالت میں آؤ گے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے. تو وضو کرو گے, نمازیں پڑھو گے, تب یہ چیز پائی جائے گی نا, اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ایک اور روایت جو ہے مسلم کے حوالے سے, دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندر سونے چاندی کے لوٹے نظر آ رہے ہوں گے. ایک اور جو ہے مسلم کے حوالے سے روایت کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا اس حوض میں دو نالے پر نالے گر رہے ہوں گے جو جنت کی نہر سے اس کے پانی میں اضافہ کر رہے ہوں گے, ایک پر نالا سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا. یعنی جو محشر میں جو حوض بنائے گا اس کا پانی وہاں سے آئے گا, جنت سے, جنت کی نہر کوثر سے. بہرحال احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہر کوثر جنت میں ہے, اور میدان حشر میں اس میں سے ایک شاخ لائی جائے گی جس میں اوپر سے پانی آتا رہے گا اور ایمان والے اس میں سے پیتے رہیں گے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے. عدن یمن میں ہے, عمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اردو جارڈن میں, جارڈن میں برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے. اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں, جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. سب سے پہلے اس پر مہاجرین فقراء آئیں گے. کسی نے مجلس میں سے پوچھا یا رسول اللہ ان مہاجرین فقراء کا حال بتا دیجئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک اور محنت اور تھکن کے باعث بدلے ہوئے ہوتے تھے. اس کے لیے ان کے لیے بادشاہوں اور حاکموں کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے, اور عمدہ عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی تھیں, اور ان کے معاملات کی خوبی کا حال یہ تھا کہ ان کے جو ذمے کسی کا حق ہوتا تھا وہ سب ادا کر دیتے تھے, اور ان کا حق جو کسی پر ہوتا تھا وہ پورا نہ وصول کرتے تھے بلکہ تھوڑا بہت چھوڑ دیتے تھے. گویا ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارا حق کسی پر ہے تو اس کو وصول کرنے میں کچھ چھوڑ دیا جائے تو نہ کہ نہیں دوسروں کا حق پورا ادا کیا جائے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہا کہ میرے نکاح میں تو عبد الملک ابن مروان جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی ہے, اور میرے لیے تو جو ہے بادشاہوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں, تو میں کیسے ہوگا. تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے یہ اہتمام کیا کہ بال جب تک کہ خشک ہو کر بکھرنے نہ لگتے تھے وہاں تک وہ تیل استعمال نہیں کرتے تھے تاکہ وہ بکھرے ہوئے بال والی صفت اندر پائی جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے, اس کے لیے جن اعمال کا اہتمام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنز منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اللہ ہمیں ہمارے تمام چھوٹوں بڑوں گھر کے تمام افراد کو اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کا اولاد عطا فرما, جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ تو ان کے اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما, جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما, جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ کیرالا کے اے اللہ سیلاب زدگان کی بھرپور نصرت فرما, ان کی اے اللہ بعض آباد کاری کو آسان فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما, بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما, جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں. اے اللہ اے اللہ خلافت راشدہ کے نہش پر خلافت اسلامیہ قائم فرما, ترکی کے حکمرانوں کی اللہ بھرپور نصرت فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ ممالک رشیت اور رافضیت کے شر اور ان کے غلبے اور ان کی سازشوں سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.